بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Listeners, you're listening to Zab FM 106.6. رمضان کا اسپیشل ٹرانسمیشن ایک لمحہ فکر. آج کے پروگرام میں خوش آمدید. فیبا سعید حاضر ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ. آج کا لمحہ فکر ہے ہمارے معاشرے میں دین سے دوری اور قرآن سے لا علمی. لسنرز، اللہ کا شکر ہے ہم سب ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں جہاں اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، جہاں دین کو اوپنلی پریکٹس کر سکتے ہیں. چپے چپے پر مسجدیں پائی جاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ان مسجدوں میں جانے والے لوگ بہت کم ہیں. ہماری عبادات کا اثر یا امپیکٹ معاشرے پر بہت کم پڑ رہا ہے. صحیح دین پر چلنے والے بس ایک قلیل تعداد رہ گئے ہیں. قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا بہت ہی ٹرکل ڈاؤن کی لیول پر ہے. قرآن لٹریسی ریٹ بمشکل 3-4% ہوگا آبادی کے لحاظ سے، اور دینی تعلیمات کی طرف توجہ کم ہی نظر آتی ہے. مختلف سوچ کے انداز اور رویے دیکھنے میں آتے ہیں. قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے. کچھ لوگ عبادات کی حد تک تو بہت باعمل نظر آتے ہیں، لیکن اخلاقیات اور آداب کا خانہ خالی ہوتا ہے. حقوق اور فرائض کا خوب خیال رکھتے ہیں، لیکن حیا، لباس، وضاقتا کی پاسداری نہیں کرتے. سنتوں پر سختی سے پابند ہوتے ہیں، مگر سودی لین دین، جال سازی اور سچ جھوٹ کی پرواہ نہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم سب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر ثابت قدم نہیں ہو رہے؟ کیا چیز ہمیں دور لے جا رہی ہے؟ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ ہم سب قرآن کو ہمارا امام کیوں نہیں بناتے؟ ہماری توجہ کا مرکز کیوں نہیں بدلتے؟ سورۃ لقمان آیات 21 اور 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رویوں کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم وہ کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، حالانکہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلا رہا ہے. اور جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور نیک عمل کرے تو اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ہر کام کا انجام. اور جو انکار کرے تو اس کا انکار آپ کو افسردہ نہ کرے. ہر شے کو ہماری طرف پلٹنا ہے اور ہم بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. سامعین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری مہمان محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو میری استاذہ بھی ہیں. ہر گھر آپ سے واقف ہے اور آپ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے کئی شہروں میں قرآن کو لوگوں سے متعارف کرانے میں آپ کا کردار بہت نمایاں ہے. آپ ادارہ الہدیٰ انٹرنیشنل کی بانی ہیں، اور اس کے سینٹرز ملک کے کئی شہروں میں اور کینیڈا میں بھی کام کر رہے ہیں. سات احترام کے استاذہ صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا بكم ہمارے پروگرام میں. It's an honor to have you on our show. کیسی ہیں آپ؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کے بلانے کا اور مجھے اس خدمت کا موقع دینے کا. It's really an honor for me.
الحمدللہ. تو جیسے کہ ابھی میں نے انٹروڈیوس کرایا کہ آج ہمارا موضوع ہے ہمارے معاشرے میں دین سے دوری اور قرآن سے لا علمی، اور آج ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہم آپ سے فیض یاب ہوں. تو چند سوالات ہیں آپ سے جو کرنے، تاکہ ہمارے لسنرز جو ہیں وہ بینیفٹ کر سکیں اس سے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ کیا ہے؟
اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں ایک تو دین کی صحیح سمجھ اور دین کے بارے میں صحیح علم کا نہ ہونا ہے، کیونکہ انسان جس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتا، اس کے فائدوں کو نہیں جانتا، تو آبویسلی اس سے اس کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا. انسان جس چیز میں فائدہ دیکھتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. دنیا کی جو بھی ہماری آس پاس ظاہری رونق کی چیزیں ہیں، عموماً جن چیزوں میں اٹریکشن ہوتی ہے، خواہ وہ تھوڑے فائدے کی ہوں بڑے کی ہوں، حتیٰ کہ نقصان دہ بھی ہوں تو عموماً لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں.
یعنی سطحی طور پر لوگوں کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اسی کے لیے وہ
انسان کی ویکنس ہے کہ وہ ظاہر بین ہے یا اس کی سوچ جو ہے وہ محدود ہے. جس طرح ہماری نگاہ محدود ہے اسی طرح ہماری سماعت محدود ہے، تو اسی طرح ہماری سوچ بھی محدود ہوتی ہے. یعنی ایک خاص لیول سے آگے ہمارا دماغ سوچتا نہیں ہے یا سوچنا چاہتا نہیں. کیوں نہیں سوچتا؟ ایک تو لمیٹیشنز تو ہیں ہی، انسان ہونے کے ناطے ہماری بہت سی ویکنسز بھی ہیں، لیکن ایک اور بڑی اہم وجہ ہے، وہ ہے خواہشات کی پیروی.
جی
ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں کوئی لذت ملے، کوئی مزہ آئے، کوئی جس میں فن ہو، یا جس سے ہمیں کچھ انٹرٹینمنٹ کا جس میں کوئی پہلو ہو، یا وقتی طور پر اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو.
یہ بات آپ نے بڑی اہم کی، کیونکہ زیادہ تر دیکھا کیا گیا ہے کہ زیادہ تر ینگر سیٹ یہی کہتا ہے کہ اٹس ٹو بورنگ، اور بورنگ کا وہ ایک سٹگما لگا دیتے ہیں اس کو. تو یہ بھی صحیح ہے کہ کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتا، اس وجہ سے دین سے دوری کی وجہ ہے.
یہ ہے کہ چونکہ انسان کا ایک امتحان ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں عقل شعور دی وہاں اس کو دل اور جذبات بھی دیے، اور پھر اس کے ساتھ پیٹ بھی لگا دیا، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز جو ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی، وہ ہے ہمارا دشمن شیطان. کہ جو ڈے ون سے حضرت آدم علیہ السلام کو جس نے جنت سے نکلوایا تھا وہ دنیا میں ساتھ اترا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ دشمن ساتھ ہے، اس سے بچ کے رہنا. اور اس نے اس وقت قسم کھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، اور میں ان کو ورغلاؤں گا، سبز باغ دکھاؤں گا. تو ایک طرف تو لا علمی، دوسری طرف اپنے نفس کی خواہشات، اور تیسری طرف شیطان کے وسوسے اور اس کی کار فرمائیاں. تو یہ بہت ساری چیزیں مل کر ہمیں اپنے اصل مقصد اور خاص طور پر اپنے دین، اپنی آئیڈینٹیٹی، اپنی پہچان سے دور کر دیتی ہیں،
اور یہی ساری چیزیں انسان پر اٹیک کرتی ہیں.
بالکل.
لیکن بات دیکھنے میں تو یہ آئی ہے کہ قرآن میں تو صاف واضح الفاظ میں سب کچھ بیان ہو گیا ہے، تو قرآن سے لا علمی کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے کوئی آسان لاہ عمل یا روڈ میپ آپ بتا سکیں؟
اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کا ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے. جب تک انسان کسی چیز کے کرنے کا خود فیصلہ نہ کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا میری یہ ضرورت ہے، تو اس وقت تک کوئی کام ہو نہیں پاتا. چاہے کتنی بھی وشفل تھنکنگ ہو کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن کر نہیں سکتے. تو سب سے پہلی چیز اس چیز کی ضرورت کا احساس ہونا ہے کہ یہ واقعی ہمارے لیے ضروری ہے. وہ کیسے ضروری ہے؟ یعنی وہ نیڈ بیسڈ، یعنی کہ نیڈ ہے کیا، نیڈ ارائز ہونی چاہیے انسان کے اندر. وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں ایک خلا ضرور محسوس کرتا ہے.
ویری رائٹ.
چاہے کتنا بھی کھانے کو مل جائے، مزے مزے کا بھی کھا لے، کتنی بھی عیش و عشرت کر لے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس،
ایک ایمپٹینس لگتی ہے،
ایک اندر خلا اور ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ کوئی ہو پناہ گاہ. یعنی زندگی ایک تپتی دھوپ کی طرح لگتی ہے کہ جس میں انسان کو سائے کی ضرورت ہوتی. انسان کبھی کسی چیز میں پناہ لیتا ہے، کبھی ایک میں، کبھی دوسری چیز میں، لیکن اس کے باوجود اس کو کبھی سکون ملتا نہیں، تسلی ہوتی نہیں.
جی.
اور وہ خود اس کو ریئلائز بھی نہیں کرتا، شعور بھی نہیں رکھتا کہ اس کی ضرورت ہے کیا. بالکل جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، ہم بعض اوقات فزیکلی بڑے ہو جاتے ہیں،
جی ہاں،
مینٹلی چھوٹے رہتے ہیں.
صحیح.
ہماری مینٹل ایج یا شعور کی ایج، ایک ہوتا ہے مینٹل سے بھی آگے ایک شعور اور سمجھ کی جو ایک ایج ہے، اس میں ہم میچور نہیں ہوتے اور اپنی نیڈز کو خود آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. بھوک ایک ایسی چیز ہے، وہ تو لگتی ہے ہم کو، کھانے کی خوشبو آتی ہے تو ہم کھانے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. اسی طرح آج کل پڑھنا لکھنا ایک بالکل کمرشل ایکٹیویٹی کی طرح ہو گیا ہے.
جی ہاں.
کہ مال کمانے کا ذریعہ بن گیا، تو وہ بھی جب ہمیں اپنے مستقبل کا خوف لاحق ہوتا ہے تو ہم مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، ڈگری حاصل کر لیتے ہیں. لیکن ہماری جو اسپرچل نیڈز ہیں، اگرچہ اندر ہمارا رو رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہم خود آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، ان کو پہچان نہیں پاتے، جس کی وجہ سے پھر وہ ارادہ بھی نہیں بنتا. جب انسان کو اس ضرورت کا احساس ہو جائے اور پھر انسان اپنے ساتھ وعدہ کر لے کہ مجھے دنیا کے سارے علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے آئی کتاب جس میں اس زندگی کو گزارنے کا ایک روڈ میپ ہے، ایک راستہ ہے، پوری طرح واضح کر کے بتا دیا گیا، اس کو مجھے سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ پھر انسان سیکھے گا. اب اگلا سٹیپ یہ ہے نیت اور ارادے کے بعد کہ انسان پلاننگ کرے، کیونکہ کسی بھی چیز کی اگر آپ پلاننگ نہیں کرتے تو آپ وہ نہیں کر پاتے، محض تمنا کافی نہیں. پلاننگ کو یوں ہی سمجھیے کہ جیسے آپ کو بھوک لگی کھانا بنانا ہے تو آپ پہلے دیکھیں گے اچھا کیا میرے پاس پکانے کو کچھ ہے، پکے گا تو کیا پکے گا، کتنی دیر میں پکے گا. خواتین ہر روز گھر میں کھانا پکانے کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہیں، اسٹوڈینٹس اپنے ایگزام اسائنمنٹ ہر چیز، بزنس کے لوگ، یعنی ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی نہ کسی طرح اپنے کاموں کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے بھی پلاننگ کرنی ہوگی. اب مثلا قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں.
جی
اگر آپ ان کو 365 کے اوپر ڈیوائیڈ کر لیں تو روزانہ کی تقریباً 20-25 آیتیں آپ کے حصے میں آتی ہیں،
اور وہ تو اتنی زیادہ ہیں
نہیں. بھی نہیں، اگر آپ ہر آیت کو صرف ایک منٹ بھی دیں، جبکہ منٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے،
جی ہاں،
تو 10-15 منٹ بھی اگر آپ روزانہ نکالیں تو آپ سال بھر میں کم از کم منیمم بیر منیمم قرآن پاک کی ٹرانسلیشن تو پڑھ ہی سکتے ہیں.
بالکل.
اور اگر آپ اس سے ذرا آگے ڈیپ میں اگلے اسٹیپ پہ جانا چاہیں تو آپ اس کی تھوڑی ہلکی پھلکی تفسیر بھی جاننا چاہیں تو اب تو اتنی اب آڈیو میں ویڈیو میں بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں.
اب تو ہائی ٹیک زمانہ ہے، نیٹ پر سب کچھ موجود ہے، اپنے پام کے اوپر سب کچھ موجود ہے، بٹن پریس کیا اپنے آپ کو مل جاتا ہے، یعنی بہانے تو سب بند ہو گئے.
بالکل. اب میں نے اپنی تفسیر کو نیٹ پہ بھی ڈالا ہوا، آڈیو میں، سی ڈی میں، پھر اسی طرح پوڈ کاسٹ بنا دیے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کوئی یہ عذر نہ کرے قیامت کے دن کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے کیا اویلیبل ہے. ہر طرح سے. اب اس میں یہ کہ انسان ایک یہ کہ ایکٹیولی بیٹھ کے اسٹڈی کرے، اپنے دن کا ایک گھنٹہ مقرر کر لے، تفسیر جانے، وہ نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ پیسو لسننگ ہی کر لے، یعنی لگا کے اور کام کرتا رہے تو کچھ تو اندر جائے گا.
جی جی، ایٹ لیسٹ جسٹ تو آ جائے گی قرآن کی کہ کیا کچھ ہے نا، اتنا ریپیٹیشن بھی ہے بعض چیزوں کا.
بالکل.
تو کان سے تو لگے گا تو صحیح.
بالکل. اور جب قرآن ایک دفعہ کلک کر گیا، اندر لگ گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک یوں سمجھیے کہ جیسے اندھیرے کمرے میں لائٹ بٹن آن ہو جاتا ہے.
جی
جو ہی وہ آن ہوتا ہے تو آپ کو تو ہر چیز ہی مختلف نظر آنے لگتی ہے. جیسے سورج نکلتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے صبح کے وقت.
جی ہاں.
آپ کا ڈپریشن دور ہوتا ہے، آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کو کائنات دیکھ کر ایک خوشی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جب ایک دفعہ آپ قرآن کے ساتھ ہک ہوتے ہیں، آپ وہ بٹن آن کر لیتے ہیں،
جی،
ہر چیز روشن ہونے لگتی ہے، آپ کا ڈپریشن دور ہونے لگتا ہے، آپ کو ایک دم ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے.
And you feel nice about your own self.
بالکل. ہر چیز کے بارے میں، یعنی کہ آپ کے اندر ایک کامنیس اور ایک سکون اور ایک ایسی چیز آتی ہے کہ جس کے ایکول یا جس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں.
بالکل صحیح. پورے یونیورس میں نہیں ہے.
ہے ہی نہیں.
بالکل.
کیونکہ باقی ساری چیزیں اللہ کی کریشن ہے.
جی ہاں.
اور قرآن اللہ کا کلام ہے.
بالکل.
اور جب آپ کسی بھی اپنے من پسند انسان سے باتیں کرتے ہیں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا،
اور لطف محسوس ہوتا ہے.
بالکل. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک کمیونیکیشن لیول بحال ہو جاتا ہے، ابھی تو ہے نا کہ دور ڈرے بیٹھے ہیں،
جی،
اور
جی،
ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے،
جی،
اور نیگیٹو تھنکنگ بھی ہے، شیطان نے بہت کچھ ہمارے اندر ڈال رکھا، جی، ہے کہ ہم سوچیں بھی نہ اللہ کے بارے میں یا اس کی کتاب کے بارے میں. لیکن ونس آپ کا پردہ ہٹتا ہے، جب ڈائریکٹ آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور باقی سب بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک ایسا پرسنل آپ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جس کو
ویری ٹرو
آپ حد درجہ انجوائے کرتے ہیں.
بالکل. اینڈ دین ایک یو ٹرن زندگی میں لے لیتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہوتے ہیں اور کہاں کو چل دیے ہوتے ہیں.
آپ کی عبادات بدلتی ہیں، آپ کے معاملات بدلتے ہیں، آپ کے اخلاق بدلتے ہیں،
آپ کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے،
تبدیل ہو جاتی ہے، سوچ کا انداز بدل جاتا ہے.
اور کتنی پازیٹیو سوچیں آتی ہیں ذہن میں،
اور کتنا مور پروڈکٹیو انسان ہو جاتے ہیں. عام طور پہ لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم قرآن پڑھیں گے تو کیا بن جائیں گے، اور قرآن ہم پہ ہر دروازہ شاید بند کر دے اور ہمیں کچھ کرنے کی اجازت نہیں. ایسا نہیں ہے.
اٹس اے نیو ورلڈ.
بالکل.
اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو آ کر اور ڈسکور کرنا چاہیے وہ ورلڈ، اور وہ بھی قرآن کے ہی ذریعے.
بالکل. اور یہ آپ کا اپنا ہے.
جی.
اس کو کسی کی کتاب نہیں سمجھیے کہ خواہ مولوی حضرات کی کتاب ہے یا چند علماء کے لیے ہے یا چند لوگوں کا بس کام ہے وہی بیٹھ کے کیا کریں یا مدرسوں میں پڑھا جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ یا یوں الناس کہہ کے سب انسانوں کو خطاب کرتے ہیں،
اور ایوری ڈے روٹین میں وہ ساری چیزیں فٹ ہو جاتی ہیں آسانی سے.
آپ پڑھنا تو شروع کریں، یوں لگے گا جیسے قرآن نے سب جان لیا کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور آپ کو چاہیے کیا.
اگزیکٹلی. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح راغب کیا جائے دین اور قرآن کی طرف، بڑوں اور نوجوانوں میں ایک نسلی فاصلہ یعنی کہ جنریشن گیپ دیکھا گیا ہے، اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟
سب سے پہلے تو ہم بڑوں کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے، یعنی پوری دنیا کے حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں، اور پچھلے 10 سال یا 50 سال میں تو اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تو شاید اتنی تبدیلی نہ آئی ہو.
بالکل صحیح.
ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور پورا کلچر تبدیل ہو چکا ہے، پوری دنیا قریب آ چکی ہے، فاصلے سے مٹ چکے ہیں،
جس کو کہتے ہیں گلوبل ویلج.
گلوبل ویلج بن چکی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہوتا تھا، ان پہ زیادہ انفلوئنس آپ کا ہوتا، پھر جب باہر نکلتے تھوڑا بہت باہر کا ہوتا، واپس آ کے گھریلو زندگی یا خاندانی نظام اسٹرانگ ہوتا تھا، جس میں صرف سنگل یونٹ نہیں کہ ماں باپ بلکہ دادا دادی نانا نانی خالہ
مامو
ساتھ رہتے تھے یا قریب تھے،
جی.
ان سب کا بھی ایک اثر ہوتا تھا، اور ایک شروع سے ہی بچوں کی ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ یا کمیونیکیشن ڈیولپ ہو جاتی تھی.
جی.
اب چونکہ بہت سارے لوگ جاب کی تلاش میں، کام کی تلاش میں، اپنے عزیزوں سے، پیاروں سے بہت دور دور رہتے ہیں، فاصلے بہت بڑھ گئے، پھر یہ کہ بچوں نے جیتے جاگتے انسانوں کو دوست بنانے کی بجائے فیس بک پہ اور ایک ورچوئل ورلڈ میں اپنے آپ کو کنیکٹ کر رکھا ہے
مشینز کے ساتھ،
جی، صرف گھر کا کیا، صرف گلی محلے کا کیا، شہر یا ملک کا کیا، اب تو پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر ہے ان بچوں پر.
جی.
تو ہمیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے.
جی.
میری بہت عاجزانہ درخواست ہے سب پیرنٹس سے کہ وہ بچوں کی نیڈز کو، ان کے مسائل کو، ان کی ضروریات کو سمجھیں. وہ جن کرائسس سے گزر رہے ہیں، وہ جس تنہائی کا ایک طرح سے شکار ہیں، یا جو سوالات ہیں ان کے ذہن میں، یا جو کنفیوژنز ہیں ان کے ذہن میں، ان کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ بھی اختیار کریں. کیونکہ ہم فوراً بعض اوقات شارٹ ٹیمپرڈ ہو کے بلیم کرنے لگتے ہیں، آپ پڑھ نہیں رہے، آپ کسی سے ملتے نہیں، آپ اپنی دنیا بسائے ہوئے ہیں. یہ باتیں صحیح ہیں، ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. بہت لوگوں سے میرا اس پہ انٹریکشن ہوتا ہے کہ اکثر ٹینز جو ہیں گھر والوں سے بھی آئسولیٹڈ ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، پوری دنیا سے باتیں چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے.
جی ہاں.
اور
یہ تو ماں باپ
کے ساتھ، جی ہاں، خود اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا ان کو فرصت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ سمجھتے نہیں. ماں باپ جب دیکھتے ہیں بچہ دن کو سو رہا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، جب وہ اٹھے گا تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، بچے کا موڈ وہ آف ہو جائے گا، وہ ادھر کو نکل جائیں گے، وہ ادھر کو. ہر ایک اپنی دنیا بسائے ہوئے، جس میں بیسیکلی جنریشن گیپ کی بجائے میں سمجھتی ہوں یہ کمیونیکیشن گیپ ہے.
جی، کمیونیکیشن گیپ تو بہت ہی بڑا
بہت بڑا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ بڑی چھوٹی جنریشن میں، بلکہ جنریشن کے درمیان خود آپس میں بھی بہت سا کمیونیکیشن گیپ ہے.
جی.
تو اس میں ہمیں ان سارے بدلتے ہوئے حالات کو سامنے رکھ کر ان کے مائنڈ کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور اس کے مطابق ان کی زبان میں، ان کی سوچ کے مطابق قرآن کو پیش کرنا. اب آپ دیکھیے کہ ہم دین تو پیش کریں 100 سال پرانے طریقے پر،
جی،
بچوں کا مائنڈ کہیں جا چکا ہے.
جی.
اور ہم وہیں پر ہی اٹکے ہوئے ہیں.
صحیح.
جو اپنے اولڈ فیشن طریقے ہیں انہیں پر ہی ہم رکے ہوئے ہیں.
صحیح.
تو وہ لباس جو ہم نے 100 سال پہلے بنایا وہ ابھی ان کو فٹ نہیں آ رہا.
صحیح.
اولڈ فیشن ہو گیا ہے.
بالکل.
ہمیں ان کو اگر دین سے قریب لانا ہے تو انہیں ان طریقوں کے ساتھ قریب لائیں گے جن طریقوں سے باقی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں.
جی ہاں.
اور اس کے لیے پھر ہمیں اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کرنا ہوگا. ہمارے یہاں عموماً بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑوں کی ایک مینٹیلٹی یہ ہے کہ وہ بس تھوڑی سی عمر کی حد پہ پہنچیں گے، کہیں گے اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہم یہ نہیں سیکھ سکتے، اب ہم وہ نہیں کر سکتے. بالکل ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ کرنا کیا چاہیے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ کہ مرتے دم تک سیکھتے رہو.
بالکل.
تو جب ہم نئی نئی چیزیں سیکھیں گے، بچوں کی دنیا جاننے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ان سے کمیونیکیٹ کر پائیں گے. اور جب آپ کمیونیکیٹ کر پائیں گے، ان کے مائنڈ کو ایڈریس کریں گے، ان کے ہارٹ کو آپ کنیکٹ کریں گے، تو انشاءاللہ کچھ مشکل نہیں. الحمدللہ میرے پاس بہت ینگ بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے تو مجھے لگتا ہے میں واپس پلٹ گئی، ینگ ہو گئی اور ایک انرجی ملتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو ان سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دینے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر خیر رکھی ہے.
جی.
خیر ان کے اندر بہت ہے، اور ہمارے ملک میں تو 6.5 کروڑ ینگ بچے ہیں.
جی ہاں,
ان سب کے لیے ہمیں واقعی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے اور ان کے مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آئندہ ان کا کمپٹیشن کتنا سخت ہوگا اور کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے ان کے لیے.
جی ہاں,
تو دین کے ساتھ جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ جو ایڈکشن کے پرابلمز ہیں اور جو نفسیاتی مسائل میں بچے گر گئے ہیں, ڈپریشن میں آ گئے ہیں, اس کا بھی بہت بڑا حل ملے گا جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ قرآن از سولوشن, یعنی کہ اسی میں ہمارے پرابلمز کی سولوشن ہے, تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی پھر.
کیونکہ یوتھ کے اندر تو بہت فرسٹریشن ہے.
بالکل.
اور پھر یہ کہ پھر اگر یہ آنا بھی چاہتے ہیں اس طرف, تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی تعلیمات کو ہم کس طرح سے بیلنس کریں, اور یہ کہ ٹائم نہیں ملتا ہے, اور پھر یہ کہ کہیں پر اسپیشلی جانا ہو اور اہتمام کرنا ہو تو پھر اس کو فرگیٹ اٹ کا نعرہ لگا دیتے ہیں.
جی, بس صرف یہ کہ ان کو ٹائم مینجمنٹ سکھانے کی ضرورت ہے. انسان کی جو ایک بیلنس پرسنالٹی ہوتی ہے, اس میں اس کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسرسائز کا بھی کرنا ہے, اس کو اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا ہے, اس کو اپنے جسمانی صحت کا بھی خیال کرنا ہے, اور ساتھ یہ روحانی ضرورت بھی پوری کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ احساس ہو گیا کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور ہمارے اندر اعتدال ہو نہیں سکتا جب تک ہم اس کے لیے بھی کچھ وقت نہ نکالیں, یہ بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ بچے یا ٹیلی ویژن, اور تو ٹیلی ویژن سے بھی اتنی دلچسپی نہیں لیتے میں نے دیکھا, اس سے آگے انٹرنیٹ کے ذریعے جو
جی کمپیوٹر ورلڈ میں
جو ہیں,
جی
اس سے صحت کے کتنے پرابلمز ہوتے جا رہے
ہیں.
تو ان کو نہ صرف یہ کہ قرآن کے لیے وقت نکالنا ہے بلکہ کھیل کود کے لیے بھی, ایکسرسائز کے لیے بھی وقت نکالنا ہے تاکہ آئندہ زندگی میں بہتر رول پلے کر سکے
اور ہیلتھ کے ساتھ ساتھ سب کچھ کر سکے.
بالکل, ذہنی صحت, جسمانی صحت,
جی,
قلبی صحت,
جی,
روحانی صحت,
جی,
ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے.
بالکل. ہماری عبادات کا اثر معاشرے پر کس طرح مرتب کیا جا سکتا ہے؟
اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری عبادات میں روح ہو اور ہم اس کو صرف ایک روٹین سمجھ کر نہ کریں,
ایک ریچول کی طرح,
صرف ایک ہیبٹ یا ریچول کی طور پہ ادا نہ کریں بلکہ اس کو بھی شعوری طور پر کریں, اور پھر اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں نیت کی درستگی کے ساتھ, جیسے اب عبادات میں ایک تو نماز آ جاتی, دوسرے زکوٰۃ ہے.
جی,
زکوٰۃ میں بھی اگر وہ روح موجود ہو اور ان ساری مدوں کا خیال رکھا جائے جہاں جہاں دینی چاہیے, تو کوئی ایک بھی نہیں غریب رہ سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عدل رکھا ہے, سب کا رزق اس نے پیدا کیا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے ظالمانہ طور پر دوسروں کا رزق اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور وہ ان کا حق انہیں دیتے نہیں,
اور ڈسٹریبیوشن میں ڈسبیلنس کر دیا.
ڈسبیلنس کر دیا.
استاد صاحبہ, ایک اور سوال آپ سے ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کا رجحان دین کی طرف زیادہ ہے, لیکن لڑکے اور مرد حضرات قرآن کی تعلیمات اور دین کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت سست نظر آتے ہیں. Why is it so?
اصل میں مردوں کے لیے تو بہت اچھا انتظام تھا مسجد کی شکل میں.
جی ہاں,
کہ دن میں 5 دفعہ اگر وہ مسجد میں حاضر ہوں جیسا کہ حکم ہے ان کے لیے,
جی,
اور پھر جمعے کے دن ان کی تعلیم کا انتظام ہے, پھر ہمارے پہ عید کے خطبوں میں بھی بہت کچھ سکھایا جاتا ہے, اور یہ ہے کہ کسی بھی ایک نماز کے بعد اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی دین کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کر لیا جائے تو پتہ بھی نہیں چلے,
یا کوئی اچھی بات شیئر کر لیں.
بالکل.
یا پھر جیسے آپ نے بتایا تھا کہ 20 منٹ ہی لگتے ہیں, چند ایک آیات پڑھ لیں اور سب کو بتا دیں, تو یہ بھی اچھا ایک میسج دینے کا طریقہ ہے.
افسوس یہ کہ ہماری مسجدوں کو ویران کر دیا تھا.
جی ہاں,
یہ جو تشدد پسندی اور انتہا پسندی اور ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی بنیادوں پر اختلافات اور پھر قواریت, ان چیزوں نے ہمیں ہماری اصل سے دور کر دیا.
جی ہاں,
حالانکہ اگر ہم سب بحیثیت مسلمان قرآن و سنت کو پکڑ لیتے اور بہت پھر قواریت میں نہیں پڑتے تو کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا, لیکن اب مشکل یہ ہے کہ ہر مسجد جس بھی گروہ کے حصے میں ہے یا گروپ کے پاس ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا کر رہے ہیں اور باقی سب کو گمراہ کیا کافر قرار دینے کو تیار ہو جاتے ہیں.
یہ تو بہت ہو رہا ہے.
جی, تو یہ چیز دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنی, اور اس سے مرد حضرات کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں رہا, وہ اپنی اصل سے روٹ سے کٹ گئے نا.
جی ہاں,
پھر یہ تو مسجد ایک پلیٹ فارم تھی اور عورتوں سے زیادہ مواقع تو ان کے پاس تھے.
جی ہاں,
لیکن انہوں اس کو استعمال نہیں کیا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کا اصل کردار, جو مسجد نبوی کا کردار رہا.
بالکل.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں تھی, مسجد تعلیم گاہ تھی.
جی,
تربیت گاہ تھی, عدالت تھی.
جی,
مسجد میں بہت کچھ ہوتا تھا.
جی,
مسجد ایک ہارٹ تھی سوسائٹی کا، جیسے جسم میں ایک دل کی حیثیت ہوتی ہے آرگن کی، بالکل اسی طرح کسی بھی آبادی میں مسجد ایک دل کا کردار ادا کرتی ہے جہاں سے زندگی وابستہ ہوتی ہے. لیکن افسوس یہ کہ اب اکثر مسجدوں میں تالے پڑے ہوتے ہیں، نماز کے وقت کھولی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد، بلکہ اگر کوئی دوسرے فرقے کا آ جائے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ بھگا بھی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، خصوصاً بچوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا.
بچوں کے ساتھ تو بہت ہی برا برتاؤ ہوتا ہے
جی،
اور بچوں کو انٹر ہوتے ہی دیکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں پیچھے ڈالو، ان کو پیچھے ڈالو، اور اگر صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو ان کو کندھوں سے پکڑ کے بالکل اینڈ صف میں رکھ دیں گے، اب بچے کا کیا دل رہے گا.
بالکل، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ماں کے ساتھ بچہ ہوتا اور وہ رونے لگتا تو آپ اپنی نماز مختصر کر دیتے.
جی ہاں،
اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ مجھے اس کی ماں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ ماں کو کہتے تم آئندہ مت آنا اور یہ بچے کو نکالو باہر کہ ہماری نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ اپنی نماز چھوٹی کر لیتے.
جی، اور وہ تو اللہ کے رسول،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور آج ہم بالکل الٹ بچوں کو
ہم زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہماری نماز.
بعض اوقات غصے سے دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات اینگری لکس دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے تو ہوتے پیار کے.
جی،
اگر آپ ان کو ویلکم کریں گے، پیار کریں گے تو کہیں بھی آ جائیں گے.
بالکل،
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب، خاص طور پر دینی طبقہ اور پیرنٹس، اس بات پر نظر ثانی کریں کہ ہم دین کے ساتھ ایسے طریقوں کی وجہ سے زیادتی کر رہے ہیں.
یعنی بیسیکلی ٹالرنس کا عنصر جو ہے
جی،
وہ ہمارے گھرانوں میں سے اور ہمارے معاشرے میں سے جاتا رہا ہے.
بالکل،
تو یہ کہ صبر اور شکر دین کی بنیاد ہیں، ان کو کس طرح ایک بڑے پیمانے یا لارج سکیل پر بروئے کار لا سکتے ہیں؟
اس سے میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ بھی ان دو لفظوں کی اہمیت سمجھتے ہوں، ایک صبر اور شکر، کیونکہ بندہ مومن کیا آپ سمجھیے کہ دو پر ہیں جن کے ساتھ وہ اڑتا ہے اور اوپر کو جاتا ہے، اس کے بغیر دینی اخلاقی ترقی ہو ہی نہیں سکتی.
یہ تو بہت اچھی مثال دی آپ نے، کیونکہ اگر ایک پر جو ہے وہ زخمی ہو جائے یا کچھ تو ڈھر نیچے
تو گر جائے گا.
بالکل،
تو خالی صبر سے بھی بات نہیں بنتی اور خالی شکر سے بھی نہیں بنتی. دونوں چیزیں زندگی میں، نعمت ملے تو شکر کریں، تکلیف آئے تو صبر کریں. اب اگر جس کو بھی تھوڑی سی سینس ہے، ہم ہر ایک سے ایکسپیکٹ کرتے دوسرا صبر کرے اور دوسرا میرے لیے شکر گزار ہو. ہم اپنی ذات سے شروع کریں. آج جتنے بھی لسنرز یہ پروگرام سن رہے ہیں، اگر سب ہم یہ تہیا کر لیں کہ ہم بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، ان کی چھوٹی چھوٹی اچھائیوں اور خوبیوں کو اکنالج کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، ان کے شکر گزار ہوں گے، اللہ کے شکر گزار ہوں گے، اور اگر چھوٹی سی بات کسی کی کوئی ناگوار ہمیں گزری یا ناپسندیدہ گزری تو اس پر صبر کریں گے اور اس کو بہت جتائیں گے نہیں، اور دوسرے کو فوراً جواب بھی کاروائی نہیں کریں گے، کیونکہ بعض اوقات دوسرے سے بھول چک ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی اور ویکنس کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے.
تھوڑا سا مارجن تو دینا چاہیے.
بالکل،
اور اتنی ہماری زندگیاں فاسٹ ہو گئی ہیں، ٹریفک اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے، تو ہر چیز میں آئی تھنک مارجن دینا ہوگا ہم لوگوں کو.
یعنی ہم ہر چیز میں بدگمانی سے کیوں بات شروع کرتے ہیں، کیوں نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں؟ بس اگر ہم اپنی تھنکنگ پازیٹو کر لیں نا، مثلا تکلیف آئی ہے تو اس پر بھی سوچیں اس میں ضرور کوئی خیر نکلنے والی، مجھے اللہ تعالیٰ اس سے کچھ سکھانے والا ہے، تو صبر بڑی آسانی سے آ جائے گا. تقدیر پر راضی ہو جائیں تو انشاءاللہ زندگی میں خوشحالی آ جائے گی. کچھ نعمت ملی ہے تو اس کا ذکر کریں، اس پر شکر کریں، اس پر خوش ہو. تو جتنے بھی لسنرز ہیں، اگر یہ چھوٹی سی ایک ٹپ شروع کر دیں کہ اسمائل کرنا شروع کر دیں، دوسرے کے احسان کو ماننا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر صبر کریں. یہ نہیں کہ اگر مثلا ٹریفک میں ہی آپ دیکھیں، میں بعض اوقات باہر نکلتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کوئی ایک شخص رکنے کو تیار نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بے صبری ہے.
جی،
ہمیں دوسرے کو راستہ دینا یہ بھی صدقہ ہے.
بالکل،
ہم بعض اوقات زکات بھی دیں گے، صدقہ بھی دیں گے، گاڑی نہیں روکیں گے کہ دوسرے شخص کو راستہ مل جائے.
جی ہاں،
بلکہ دوسرے کے حصے میں بھی، ریڈ لائٹ میں بھی گزرنے کی کوشش کریں گے.
جی،
تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم کی.
جی ہاں، یعنی کہ صبر اور شکر،
جی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع.
اینڈ آئی تھنک چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یعنی گھر سے ہی آپ شروع کریں، اپنے آپ سے ہی شروع کریں، اور یہ کہ سب کو اکوموڈیٹ کریں اور پھر مارجن بھی دیں کہ کسی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی دیر سے بھی آ سکتا ہے، یا کوئی ویسے رجحان زیادہ کمپلینٹس کا ہوتا ہے اور وائی می کا ہوتا ہے.
یعنی دوسرے کی شوز میں پاؤں رکھ کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ
جی،
کسی نے کوئی چیز کیوں، کس وجہ سے کی. وہ کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے
جی،
کسی بھی سچویشن میں.
جی ہاں،
تو میں تو سمجھتی ہوں کہ بیبی اسٹیپس لینا شروع کریں، چھوٹی سی کوشش شروع تو کریں.
بیک ٹو دا بیسکس.
تو لوگ ہمارا ریفلیکشن ہوتے ہیں
جی,
اگر ہم اچھا کریں گے تو دوسرے بھی جواباً اچھا کریں گے
انشاءاللہ. اٹس اے ویری پازیٹیو تھنکنگ اور بہت ہی اچھی, آئی مین موٹیویٹنگ ہے یہ بالکل ہم سب سننے والوں کے لیے. لسنرز, ہم بات کر رہے تھے صبر اور شکر کی, کہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے ہماری زندگیوں میں. اور اگر ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو واٹ اباؤٹ اس, واٹ اباؤٹ می, میں صبر کر رہی ہوں, میں شکر کر رہی ہوں, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. ایک اور بہت ہی جو نمایاں پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں, اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ آج ہماری قوم نسلی امتیاز کا شکار بن کر رہ گئی ہے, اس کو ایک پلیٹ فارم پر کس طرح یکجا کیا جا سکتا ہے.
اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں تو ہر شخص اپنا نظر آتا ہے
جی,
جھگڑے ختم. ایک ماں باپ کی اولاد ہے, جسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایک مرد اور عورت سے تم کو پیدا کیا,
کامن پیرنٹس,
کامن پیرنٹس. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو جب دیکھیں یہ سمجھے کہ یہ میں ہوں,
بالکل
میں کیا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. اور پھر رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی کو اہمیت دینا جو اس کے اپنے اختیار میں نہیں, ہمارا رنگ تو ہمارے اختیار میں نہیں نا, جو بھی ہمیں ملا,
کہاں پیدا ہو گئے,
کس گھر میں پیدا ہوئے, کیا ہمارا اختیار تھا اس پر,
بالکل بھی نہیں.
تو کسی شخص کو آپ اس وجہ سے اپنے قریب نہیں آنے دیں کہ وہ فلاں گھر میں پیدا ہو گیا یا اس کی اسکن کا کلر یہ ہے, تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے, انتہائی ناسمجھی کی بات ہے.
بالکل.
اور کسی کو صرف اس لیے آپ امپورٹنس دیں کہ وہ آپ جیسی زبان بولتا ہے یا آپ کی طرح کی بہت ساری کچھ کامن چیزیں ہیں جو اس نے خود نہیں بنائی.
بالکل.
تو انسان کی قدر و قیمت اس کے اخلاق کی وجہ سے ہونی چاہیے, تقوی کی وجہ سے ہونی چاہیے. اسے قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ہم نے تمہیں قبائل اور کنبو قبیلوں میں اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اور اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی,
جی ہاں,
کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے پاس جو ہمارا انجام ہے اس سے ڈرتا ہے,
جی ہاں. اور حالانکہ زبان لینگویجز تو صرف ایک کمیونیکیشن کے لیے بنائی ہوئی ہیں, اب اس کے اوپر کیا امتیاز کرنا کہ وہ سپیکنگ ہے یا یہ سپیکنگ ہے, آئی مین
آپ اپنا چیزیں,
جی خود ساختہ ہیں. آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ کوئی بھی زبان میں کر لیں. آپ دیکھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی نہیں دی ہوتی ہے تو وہ سائن لینگویج سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں.
بالکل.
تو آئی مین اٹ از ویری ابسرڈ کہ ہم آج لڑ رہے ہیں کہ وہ یہ اسپیکنگ ہے یا یہ وہ اسپیکنگ ہے, اور واٹ اباؤٹ اس, اب تو ہم لوگ انگلش اور اردو کو ملا کر بات کرتے ہیں, منگلش بولتے ہیں ہم لوگ, تو پھر ہمارا بھی کوئی دشمن ہو جائے گا. جی, تو یعنی نسلی امتیاز جو ہے اس کو ہمیں, وی شوڈ بیری اٹ.
بالکل بالکل.
قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کا, دین کے علم برداروں کا اور مسجدوں کا کیا کردار ہونا چاہیے, کیا یہ ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں, اور کیا پازیٹیو چینجز ہم اپنے معاشرے میں لا سکتے ہیں.
میں سمجھتی ہوں کہ سبھی کی ذمہ داری ہے, لیکن خاص طور پر ان لوگوں کی کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہیں اور ہم دین سے قریب ہیں یا دین کے کچھ ظاہری ریچولز کی پابندی کرتے ہیں, جن کا ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی طرح شروع میں ذکر کیا کہ ہم دین کے کچھ حصے کو لے لیتے ہیں اور پھر کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دین کو اس کی روح کے ساتھ پورے کا پورا لینا چاہیے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی دین کے علم بردار ہیں ان کے اندر دوسروں کے لیے عملی نمونے ہونے چاہیے. اگر صبر شکر کی وہ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو تو خود کر کے دکھانا چاہیے.
بالکل.
جب وہ رول ماڈل بنیں گے, دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنیں گے, تو دوسرے لوگوں کو تبدیلی لانے میں اپنے اندر کچھ مشکل نہیں ہوگی. انسان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے یہ کام ایسے کرنا ہے, کسی کو کرتا دیکھتا ہے تو وہ آسانی ہو جاتا ہے,
بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈیمونسٹریٹڈ تو ہوا ہوتا ہے سامنے.
بالکل.
اور پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت رکھی ہے کہ وہ کاپی کر لیتا ہے آسانی سے.
بالکل
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
اس لیے ہمیں عملی مثالیں قائم کرنے کی ضرورت ہے, دوسروں سے ایکسپیکٹ کرنے کے بجائے خود انیشیٹو لے لیں, اپنی ذات سے شروع کر لیں.
پریچ واٹ یو پریکٹس.
بالکل. اور اجر کی توقع اللہ سے رکھیں, دکھاوے کے نہیں کام کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دینے والا ہے. کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان, ہم سب کا اس بات پر یقین ہے کہ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا, آخرت سامنے ہے، اجر اصل وہاں کا ہے، اور وہ بالآخرت ہم یوقنون کی صفت اہل ایمان کی بتائی گئی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ہر چیز اینڈ گول سامنے رکھ کے پھر شروع کریں، اور وہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہم کریں چھوٹا یا بڑا، یہ دیکھ کر کریں کہ اس کا صلہ ہمیں کہاں چاہیے اور کس کے لیے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب طریقہ ڈائریکشن درست ہو جائے گی تو بہت سی چیزیں خود بخود سنورنے لگیں.
یعنی ویژن کو پورا چینج کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو صرف قرآن کی تعلیمات سے ہی ویژن جو ہے وہ پورا چینج ہو سکتا ہے. اور جو بھی پازیٹو چیزیں چینجز وغیرہ ہم اپنے معاشرے میں لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی
بالکل
صرف قرآن ہی کے ذریعے. یعنی قرآن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے.
بالکل، کیونکہ وہ صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں دیتا، وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یعنی آپ کو وہ کریج بھی دیتا ہے، انرجی بھی دیتا ہے کہ جس سے آپ ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کو پھر پریکٹس میں لا سکتے ہیں.
اور وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ ریزننگز ہیں، کافی لاجیکل ایکسپلینیشنز ہیں،
ہر چیز لاجیکل ہے.
اگر جو منع کیا ہے کوئی چیز کو تو دیر از اے ہیوج ریزن بیہائنڈ اٹ. اٹس ناٹ این انویلڈ تھنگ کہ بس وہ منع کر دیا سو منع کر دیا. نو، اٹ ریئلی گوز اینڈ ہٹس دا مائنڈ دیٹ او یس. اور پھر آپ کو پازیٹو یہ فیلنگ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ از ان فیور آف می، ناٹ اگینسٹ می.
بالکل، کیونکہ انسان جب خالی ذہن ہو کے قرآن پڑھتا ہے تو ہر چیز اپنے پرسپیکٹو میں اپنی جگہ پر آ جاتی ہے.
جی، بغیر کوئی پری کنسیو نوشنز کے.
بالکل،
اس طرح سے. بس آخری بات آپ سے کہ ہمارے لسنرز کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی.
میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو سب سے پہلے اس سے اپنا تعلق درست کرنے کی ضرورت ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے جن سے ہم کام کرتے ہیں، جس نے ہمیں دل دماغ دیے جن سے ہم سوچتے سمجھتے ہیں، جس نے ہمیں آنکھیں دی جس سے ہم دیکھتے ہیں، جس نے ہمیں کان دیے جس سے ہم سنتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی وہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ سب کچھ اس کا احسان ہے جو ہم پر. لہذا اس کو جانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس سے محبت کریں، اور انشاءاللہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے گا. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں.
بہت بہت شکریہ استاذہ صاحبہ، جزاک اللہ خیر کثیر فی الدارین. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں اتنی مفید باتیں بتائیں. انشاءاللہ لسنر ضرور ان سے استفادہ حاصل کریں گے. اگین اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو آن آر شو.
میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوش ہو. بہت شکریہ.
سو لسنرز، وی اینڈ آر ڈسکشن ہیئر. اسی بات پر اجازت چاہوں گی کہ اگر ہمیں اپنا ماحول اور معاشرہ پر امن، صحت مند اور خوشحال رکھنا ہے تو پہلے اپنے رب سے رشتہ جوڑنا ہوگا جو کہ ہے ایک مالک اور غلام کا. پھر اپنے ہی خالق کی بات سننی ہوگی قرآن کریم کے ذریعے، اور پھر دین پر مکمل عمل کرنا ہوگا. نسلی امتیاز اور باہم تفرقے سے باہر نکل کر آپس میں ربط و ضبط بڑھانا ہوگا. اپنی غلطی تسلیم کرنے کا رویہ اپنانا ہوگا تاکہ انا پرستی کو چھوڑ کر اصل اصلاح کی طرف بڑھیں، حقیقی فکر اور کوشش کے ساتھ زندگی کا مقابلہ کریں، وقت اور زمانے کا غلام نہ بنیں، کیونکہ اگلے سانس کا بھی بھروسہ نہیں، شاید کل ہے یا نہیں. کیوں نہ آج ہی سے اپنا عمل درست کر لوں. انہی تمناؤں، دعاؤں اور امید کے اللہ تعالی ہمیں دین پر پورا پورا عمل کرنے والا بنائے. آمین. اجازت لیتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.